بے وفائیوں کی بات رہے کہ احسان کرنے والے کا آدمی بدل ہی نہ دے دے بدل تو ہم کیا دیں گے یعنی سمجھ کے میں تمام سے صبح شام بدلا ہوں یاد اور دیکھو کسی عمل کی پابندی اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا وقت ہوتی ہے اگر وقت دینے کیے جائے تو پھر عمل چلتا رہتا ہے کام چلتا رہتا ہے اس لیے اپنے معمولات کے وقت متعین ہوتے ہیں اور بقول والے حادثہ بردار صاحب ڈالوں کا کہ جو وقت جس کا تلاوت سے طے کر لو اس وقت میں کتنا ہی ضروری کام آ جائے اس کو پیچھے کرو ذکر سے بڑا کوئی کام نہیں ہے اللہ کی یاد سے بڑا کوئی کام نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ذکر کو مؤخر کر دینا یہ تو ذکر کی ناپسندی ہے پھر کئی پیجز گزر جاتے ہیں اور آپ ذکر کر نہیں ہوتا اور ذکر کے بغیر آپ ذکر کیسے کر سکتے ہیں یہ تو روح کی غذا ہے نے بچایا تھا صبح جسے بیچارے کو موشن کر رہے تو کہہ رہا طبیعت میں ڈھال ہو رہی ہے بول بھی رہا تھا تو زبان میں اٹھا رہی ڈیڑھ دن کھانا نہ کھائے تو زبان میں اٹھانے لگے اور ہفتوں ذکر نہ ہو دل صحیح چلتا رہے پھر نگاہیں بھی غلط دیکھیں گی کان بھی غلط سنیں گے زبان بھی غلط بولیں گی قدم بھی غلط جگہ اٹھیں گے اور ہاتھ بھی غلط شروع کریں گے ان سب سے کنٹرول کرنے کا تو ایک ہی راستہ ہے اللہ کرنے کا اس سے اللہ پاک ایسی روحانی قوت دیں گے کہ آدمی کنٹرول کر سکے یہ روحانی زور ہے کہ جو سامنے آیا نگاہ پڑ گئی اس کی روحانی قوت ہوگی اور نگاہ نہیں کر مردہ روح تو کچھ بھی نہیں کر سکتی زندہ روح آدمی کو مٹا دیتی اس لیے اپنے ذکر کے سلامت کے اوقات متعین فرمائے اور پھر اس وقت میں کسی اور چیز میں جانے اور انسان بھی جو کمزور ہے ماحول سے چلتا ہے ماحول سے چلتا ہے ماحول نہ ہو تو آدمی تک وہ جاتا ہے جیسے ہم سنگی والوں کو اگر چند دن بھی دعوت کا ماحول نہ ملے تو تعلیم کی چھٹی شہروں میں بھی چھٹی تو ماحول میں جب رہے ہیں تو ٹھیک ہے ایسے ذکر کے لیے بھی کیسا ماحول نہ جیسے انسان پہلے ہائی سر میں یعنی کہ بات کی شروعات کریں جس کا حجم میں سارے مسجد کی رواج کے ساتھ جمع ہو اور ذکر کریں اجتماعی اپنا اپنا کریں لیکن ایک ماحول بنے ذکر کے جس کے ساتھ ذکر کر سکتے ہم جیسے کمزور چلی نہ سکے ماحول ہوگا تو آدمی کرے گا ماحول نہیں ہوگا تو گھروں میں بنائے ماحول تین بچوں کو سب کو لے کے بیٹھے سب اپنی اپنی تصویرات پوری کرے پھر تین بھی طور ہو جائے ایک چھوٹا سا ایک ماحول بنا ہوا ہے کھانا کھا کر کوشش کیا کریں یہاں کے اپنے ذکر اذکار کو پورا کرنے کے لیے کسی بندھن میں بندھے تو نہیں آدمی اور باقی ذکر کو اصل فقیری ہے یہ تو ذہنی ذکر بطور علاج اصل نہیں ہے بطور علاج رواج اگر علاج کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس کے بغیر آدمی کا مرض جاتا نہیں تو میں شاید کہ یہ ذہنی ذکر غافل دل کے علاج کے لیے رکھا ہے کہ جب تک اس سے ضربے نہ لگے جب تک ضربے نہ لگے یہ قلب چلتا ہے اس لیے سارے ہی سلسلوں میں نقبندیہ کے علاوہ ذہنی ذکر کا اہتمام اور حضرت مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً واحد بزرگ ہیں جو آخری عمر تک ذہنی ذکر پابندی سے کرتے ہیں اور عمر میں شاید روک کی وجہ سے آخری میں سے ذہنی ذکر بند کر دیتے ہیں ابھی پہ آ جاتے ہیں موریات سب رکھتے ہیں آخر تک کرتے ہیں ذہنی اس لیے جن کے ذہنی ذکر کی اجازت نہیں ہے ان سے تو درخواست ہے کہ بہت ہی اہتمام سے کیا کریں کہ ذہنی ذکر کی اجازت ملنے کے بعد نعرہ کرنا یہ ذکر سے اعراض میں استعمال کیا ہے. فرمانے جس کو جہری ذکر کی اجازت مل گئی اب پھر وہ نعرہ نہ کرے گی, یا تو نہیں لے تو پھر نعرہ نہ کرے. اور کیا بات ہے, کوئی بھی ہمت کی بات ہے. اور جن کی تصبیحات کی پابندی شروع ہو گئی ہے وہ اب آگے اجازت دے کے جہری ذکر شروع کرے تاکہ آگے آگے چل تو سکے. لیکن تصبیحات پہلے ہیں اس کے بعد یہ تصبیحات کے علاوہ نہیں ہے, تصبیحات کے ساتھ شکر شروع کریں اور پھر اس سے جمے. صاحب ڈاکٹر کے ساتھ ہوگی تو 54 تصبیحات ہیں جہری ذکر کی, اس کے بارے میں مبلغ نہیں ہے دنیا میں, اس سے زیادہ مشہور آج دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ بھی کرتے کہتے اس کے بارے میں چلائیے اکثر مامے کے درمیان کمرہ بند کر کے ہم تو سات تصویر میں تھکے جا رہے ہیں. 54 تصویر آتے جو قادری مسلے کے ہیں ان کے 54 تصویر آتے ہیں جاری ہو گئے کرتے رہو گا جن سے بھی کرتے ہیں اکثر مغرب کے درمیان کام کرنے والوں کے لیے اللہ کا ذکر ہے تو ضروری, اس کے بغیر تو ہماری گاڑی نہیں چلتی. مغول نظام الدین کے بزرگ کے تو یہ مکی مسجد میں بیان نے کہا تھا کہ بغیر ذکر دعا کے ہماری دعوت ایسی ہے جیسے ڈھول کی آواز, کہ ڈھول اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا بس آواز ہی آواز ہوتی. رمضان آ رہا ہے رمضان تو کہ اور آپ کو شہری میں لگانے والے ہیں اتنے بول رہے ڈھول لیں گے, اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بس آواز ہی آواز ہوتی. تو بغیر ذکر دعا کے دعوت بھی ایسی ہے جیسے ڈھول کی آواز, جان پڑے گی تصبیحات کے خلاف. اور اس درج کا مشورے میں جو پچھلے ہفتے بھائی صاحب نے کتنا زور دیا ان چیزوں پہ, اس کے بغیر تو آدمی کیسے چلے, اس لیے تھوڑا سا اہتمام فرمائیں. اور جن میں جیسے دہلی ذکر کرتے ہیں کبھی کبھی تھوڑا سا آگے بٹھا دیجیے, اس لیے کہ صحیح بہتر اور صحیح انداز سے بھی قلب متاثر ہوتا ہے, قلب متاثر نہیں ہوتا. تھوڑا سا کبھی کبھی اس کو ماحول میں آ کے کر لیا کرے اور دکھا دیا کرے, باقی اپنی اپنی جگہوں پہ کرے. واپس یہاں آنا ہمارے کے لیے ممکن نہیں ہے, یہ درخواست کیا تھوڑا سا کھاتے کا اندر جس کے لیے اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے مبارک اعمال کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبے میں اپنے مبارک طریقے کو چھوڑتے گئے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا وہ سنے گی جس نے میرے طریقوں سے محبت کی اور اس سے عمل کیا, اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو پہلی چیز ارشاد فرمائی جس نے میرے طریقے سے محبت کی, عمل ناکافی ہے بغیر محبت کے, ایک ہے جبرن ایک ہے محبت کے ساتھ, دونوں میں بڑا فرق. آج امت کر رہی ہے عمل سنت سے لیکن بتکلف ہے, محبت پورے طور پہ ہی پیدا ہوئی اور محبت ہی آدمی کو عمل پہ آمادہ ہے. محبت ہوگی تو آدمی مجبوری میں بھی راستہ نکال لے گا, اور محبت نہیں ہوگی تو آسان تو ذرا کیا کرے, وقت نہیں ملا موقع نہیں ملا. آج کل کبھی بھی چیز کو چھوڑا نہیں کرتا. حضور علیہ السلام کی ہر ادا کی محبت ضروری ہے. کہ ایک رواج کی رات کو 6 جماعت میں دیہات میں تشکیل کی, رات کو 2:30 بجے एक बुद्ध लुट गए की बेचारे पकड़ में लग जाए, तो वो लोटे में पानी लेके और उसकी तलाश कर रहा है, पेट्रोल रहा है। पूछा भैया जी क्या ढूंढ रहे हो? कि ये मैं तो उसी जगह देख रहा हूँ ताकि तबीले की तरह बैठ के वजू कर सके, समझे रुख बैठ के वजू। रात की तनहाई में 2:30 बजे एक शख्स को एक मुस्तहक के अदा करने के अपना अहतमाम को ये मोहम्मत की तरह सकती है, ऐसी मोहम्मत है। मोहब्बत नहीं होगी तो 20 साल से फ्लैट में रह रहे हैं, खड़े खड़े वजू करेंगे बैतुल खला में, 15 साल से 10 साल से 8 साल से घरों में बैतुल खला में खड़े खड़े वजू करेंगे। और मोहब्बत होगी तो रात की तन्हाई में जंगल में भी एक बूढ़ा एक मुस्तहब को अदा करने की जगह तलाश करेगा, इसलिए मोहब्बत चलते हैं। अगर इस फ्लैट में रहने वालों को सुन्नत से मोहब्बत होती थी खड़े खड़े वजू करते हैं, चाहे एक कमरा तोड़वा के कम कर देते लेकिन बैठ के वजू करने की जगह बनता। इसी रही बात करते हो मोहब्बत शर्त है, मोहब्बत मोहब्बत तो आदमी रास्ते निकालता है। मतलब बहुत सारे पिछले दिनों चल रहा था आपके सलम के शरीर जिसने कि आपके सलम ने मुर्गा पाला है और वो आपके हुजरे में भी था, और आपने मना करता है कि मुर्ग को बुरा मत कहो, क्योंकि जब रात पर रहते हैं ना तो रोते हैं इन्हीं खराब करता है, लेकिन तुम्हें तहज्जुद में बेदार करता है। और एक रिवायत में आता है कि जो मुर्ग पाले मलाइका उसके लिए दुआ करते हैं, और एक वाइफ बहन है जिसके घर में मुर्ग हो उससे जादू सहर नहीं होगा। अब मोहब्बत हो तो आदमी पाले हुए कहेगा फ्लैट में कैसे पाले। हजरत आयशा के तो हुजरे में रहता था तो शायद मुर्ग ताज वाला, तो माशाल्लाह जब सुन्नत के शौक पैदा हमारे उन्होंने साथी धूम ढांड के कहीं से 4,000 रुपये का जोड़ा मुर्गे का सफाई देखा, ढूंढा पंडी मेला बदल खान की मंगवाया, शौक की बात है। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ, अरे मोहब्बत की होगी नहीं सुनेगा ही निकालेगा कि अबाड़ी मुमकिन नहीं है कराची में रहते हो आप, सिलसिले में बकरियां पाली है सारे अमीर ने बकरियां पाली है, अगर इस सुंदर से मोहब्बत होती तो एक बड़ा मजबूर पालता। आपने तो कभी बकरी पाली है और आप इसमें पूछते साहबा से कि तुम्हारे घर बरकत है, यानी बरकत बराबर होती बकरी है तो बरकत के और फरमाते जिसके घर एक बकरी उसकी है एक बरकत, जिसके घर दो बकरी उसकी है दो बरकत, जिसके घर तीन बकरी उसके तीन बरकत। मोहब्बत होगी तो आदमी मसानी ऐसा बारे बनाएगा जिसमें बकरियां पालते। गाड़ी से मोहब्बत है उसके लिए गैरेज बनाते हैं, कुत्तों से मोहब्बत है तो फ्लैटों में रहने वाले भी कुत्ते पाले हैं। तो मॉडर्न तबका जो है ना कुत्ते पालने के लिए जगह बनाता है अपनी गाड़ी में जगह, हत्या के हवाई जहाज भी साथ पिंजरे में कुत्ते को लेके जाते हैं। मोहब्बत ही की बात है, जिससे मोहब्बत होगी आदमी ट्रैवल कर। हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीकों से फिलहाल मोहब्बत की जरूरत है, फिर अमल और मोहब्बत बाद दफा बतकल्लुक करनी पड़ती है, होती हुई बतकल्लुक करनी फिर अल्लाह पाक कर देते। एक सहाबी कहते हैं कि मुझे लौकी पसंद नहीं थी, कद्दू जिसको है पसंद नहीं थी, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को देखा कि आपको लौकी महबूब है और आप खाने के बर्तन में से लौकी के टुकड़े तलाश करते थे। कहते तो उस दिन से मुझे भी लौकी से मोहब्बत हो। तो बाद दफा नकल से भी मोहब्बत हो, हुजूर अलैहिस्सलाम की हर अदा से मोहब्बत करे। उस मोहब्बत के बाद अगर बहालत मजबूरी कोई चीज अमल नहीं हो सकेगी तो नदामत होगी और नदामती होगी। मैंने कहा बकरी और मुर्गी से अगर पालने की सुंदर की जैसे मोहब्बत हो और आदमी मजबूर है, बाकी बाद दफा हालात ऐसे नहीं कर सकते, देखभाल का इंतजाम नहीं है, क्योंकि पालने के साथ शर्त भी है कि उसकी देखभाल भी की, तो ना पालने पर नदामत होगी لیکن ہمیں کبھی آج تک نہ پالنے پہ ندامت دی, ادھر دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ وہی کبھی ندامت دی. محبت والی چیز چھوٹ جائے تو آدمی نادیم ہوتا ہے, اور جسے محبت کا چھوٹ جائے تو احساس بھی نہیں ہوا. تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دھڑا دھڑ سنتیں چھوٹ رہی ہیں اور خیال بھی نہیں آ رہا کہ سنت چھوٹ کی وجہ ہے کہ ابھی حضور کے طریقوں سے محبت پیدا نہیں ہوئی. ہو جائے تو آدمی کے مجبور میں چھوٹ جائے تو روتا ہے, روتا ہے. آدمی بے چین ہو جائے, بے قرار ہو جائے. ایک دن میں ایک بچے کو دیکھا کہ دو تین دن سے طبیعت اداس ہے, اداس منہ خراب ہے. میں نے کیا ہو گیا, کسی سے کہہ دیا کوئی بات کہہ دی, میں نے فلا وقت اتنے عرصے کے بعد میری تقبیر ادا چھو دی. اس کا پل ہماری درست کیے کہ بھی خیال بھی نہیں ہوتا کہ تقبیر تین دن تک اس بچے سے نہ کھایا جائے نہ پیا جائے, چہرے پہ اداسی کرے, مجھے لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, کیا ہو گیا. دیانتداری سے بتائیں کہ تقبیر اور کے چھٹنے پہ خلق ہوتا ہے, خلق ہوتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت ہو جائے تو تقبیر اولا کے چھٹنے پہ آدمی سے آیا نہ جائے, خلق سے لطف نہ ہو. تلاش کرے کہ آج محبت کی کتنی کمی ہے, کتنی کمی. تو پہلے درجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت کی ضرورت ہے. اس لیے آپ نے ساتھ سنا جس سے میرے طریقے سے محبت کی اور اس سے عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی جن سے میرے ساتھ. تو تین محبت ہے, محبت کے بعد عمل کا راستہ نکلے گا. تو آپ زن کی ہر ادا سے محبت. تو ابھی یہ عنوان چل رہا ہے پچھلے دو ہفتے سے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چلے, سفر میں آپ کے مبارک چلے ان سے محبت. اور یہ مجموعہ وہ ہے جسے اکثر سفر کرنا پڑتا ہے. تو یہ آج شاید آخری نشست ہوگی اس موضوع کے اوپر, اس کے بعد اگلا عنوان شروع ہوگا. میں مختصر خلاصہ کر دیتا ہوں, باقی کی تفصیل تو ہر ایک دن ہے سفر کے بارے میں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کرو, اس سے صحت ملتی ہے. وہ ایک طرف تو ترغیب ہے سفر کرنے کی, اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ سفر جہنم کا ٹکڑا ہے. اس سے مراد یہ کہ بلا وجہ سفر مت کرو, کیونکہ سفر میں مشکلات آتی ہیں. سفر کی ترغیب بھی تھی اور ایک طرف یہ بھی کہا کہ بلا وجہ سفر نہ کرو, یہ پھرتے پھر رہے ادھر ادھر. اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ سفر کے مشاغل میں انسان کے معمولات چھوٹ جاتے ہیں. یہ جتنے دوڑے جا رہے ہیں دبئی اور چین, ان کے گیسٹ ہو جاتے ہیں, کبھی جمع ہو جاتی ہے ان کی. ہر تیسرے دن دبئی, ہر چوتھے دن چائنا, ہو جاتے ہیں ان کے معمولات کچھ طرح سے. دینار درہم مل جائے گی وہاں کے جو ہے, لیکن گشت تو بھی چھٹتی ہے. تین ہفتے رہ گئے تو گشت غائب, دو ہفتے رہ گئے گشت غائب. تصویر آج پھیلاؤ تو پتہ نہیں کس کونے میں جاتی ہے. جب میں جمع میں نے کئی پوچھا, میں نے کہا تم شارجہ مرکز میں کہتے تھے نہیں جا رہے, ہوٹلوں میں ٹھہرے تو گھوٹوں کی نمودت کہاں جانے لگی. جہاں دن رات منہ کالے کیے جاتے ہو, شراب کے دور چلتے ہو, وہ نمودت کہاں جانے لگی. آدمی پہ ماحول کا اثر پڑتا ہے, جس ماحول میں رہے گا اس کا اثر پڑے گا. اگر یہاں آگ جل رہی ہو تو سارے کمرے میں تپش ہوگی, اور ایئر کنڈیشن چل رہا ہو تو سارا کمرہ ٹھنڈا ہوگا. جن بلڈنگوں میں منہ کالے ہو رہے ہو اور شراب کی دوڑ چڑھ رہے ہو, وہاں آپ کی تہجد کی نفلیں کہاں سے رنگ دکھائیں گی. لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. ہمارے بڑوں میں سرال مولانا یعقوب نانوتی ہیں, یہ کوئی ہے, کسی مجلس میں گئے کہیں متعلقین نے گھر سے پانی مانگا, تو کسی نے مٹی کے پیالے سے پانی لا کے دیا, تو پانی کو جو منہ سے لگائے تو پانی کڑوا کھل سوایا پانی کڑوا تو کھل سمجھ کے کسی اس میں کا پانی پہلے پیتے رہے تھے. حضرت فوراً سارے مجلس سے کہا کہ بھائی سب استغفار کرو. حضرت سے مراقبہ شروع کر دیا. کچھ دیر بعد نظر اٹھائی اور کہا پانی لاؤ. اسی کنویں سے اسی پیالے میں پانی لایا گیا. پانی میٹھا تھا. تو مجھے حضرت کی کیا بات ہے کہ اصل میں یہ مٹی کا پیالہ کمہار نے بنانے والے نے اس مٹی سے بنایا ہے, اس قبر کی مٹی سے بنایا ہے جس میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے. مجھے قبرستان میں بہت سن قبریں کھود کے رکھتے ہیں نا, تو کمہار گدھوں پہ لکھی مٹی لادنے والے کھدائی کے محنت سے بچے خود ہی بھی مٹی اٹھا کے گھروں میں لاد کے لے آتے ہیں قبرستان تاکہ مردے کو عذاب ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے اس کی تاثیر بدل گئی مٹی کی اور پانی کڑوا. تمہارے استغفار اور توبہ اور توجہ کی برکت سے اللہ نے عذاب کو اس کو معاف کیا تو تاثیر. ایک تابعی نے اپنے بچوں سے وصیت کی بڑھتے وقت کہ دیکھو میرے اس کمرے کے کونے میں کوئی گناہ نہیں کرنا کہ اس میں 10,000 قرآن پاک ختم کرنا اور تاثیر ہے تو خراب مت کرنا. تو جی بلا وجہ سفر کریں دوڑے چلے جائیں ساری دنیا میں دیکھیں بابا تو ایک تو اس کو فضیلت سے سنا دی. تو سفر کے بارے میں ایک تو یہ فرمایا. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف شریفہ عموماً جمعرات کے دن سفر کرنے کی, وہ آپ نے اور دنوں میں کیا مطلب ہجرت کا سفر پیر کے دن کیا ہے, لیکن اکثر جمعرات کے دن کے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر سہولت ہو کوئی مجبوری نہ ہو تو سفر جو ہے وہ جمعرات کے دن شروع کرے, باقی کسی اور دن بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت فرمائی صبح دے تو آپ کے اکثر سفر صبح ہوتے, آپ صبح کے وقت سفر شروع کرتے. خاص طور سے جب آپ نے پڑاؤ ڈالتے اور پھر آگے منزل پہ جاتے تو اس وقت تو خاص طور سے فوراً فجر کے وقت سفر شروع کرتے. ویسی وومن چارج سے پہلے کرتے. اور ایک دفعہ آپ نے زہر کے بعد بھی سفر شروع کیا ہے, غالباً وہ حج کا سفر ہے کہ آپ نے زہر کی نماز مدینہ میں پڑھی اور پھر ذوال حلیفہ میں جا کے آپ نے احرام باندھا تاکہ اور وقتوں میں سفر کرنے کو کوئی برا نہ رکھے, لیکن اکثر سفر صبح کیا ہے. یہ میں سرچ کروں کہ ہمیں سفر پیش رہتے ہیں, اگر ہم ان سب چیزوں کی رعایت کریں تو انشاءاللہ ان سنتوں پہ عمل کرنے کا ثواب ملے اگر کوئی عذر نہ ہو. اب ٹرینوں کی مجبوری ہے, لیکن جو عاشق ہوتے ہیں وہ ٹرین بھی وہی لیتے ہیں جو صبح کی ہوتی ہے. تو محبت میں نے پہلی بار کری تو محبت کی بات ہے, وہی نہیں دیکھتے کہ صبح کے شالیمار کے اندر اور عوامی ایکسپریس کے اندر فرسٹ کلاس سلیپر نہیں ہے. عاشق راحت نہیں دیکھتا, محبوب کا طریقہ دیکھتا. ہم راحت دیکھتے ہیں کہ یہ تیزام نے اور خیبر لین نے صرف ہے فرسٹ کلاس سلیپر, عوامی اور شالیمار میں جو صبح چلتی ہیں نہیں. اس کے لیے تو کسی نہیں سکی محمد کو کہ بارہ سے ہو یا نہ ہو میرے بھائی کی عادت تو آدھا ہو جائے گی صبح سفر شروع کرنے. باقی اور وقت تو نہیں کیا معمولوں نہیں ہے, نہیں ایسی جہاز کے لیے کرا لی تھی صبح کی فلائٹ. آپ نے اکثر صبح سفر شروع کیا اور آپ نے دوسرے وقتوں میں بھی کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ ہے. آپ تصویر رمضان میں بھی سفر کیا ہے, اس لیے رمضان میں سفر کرنا بلا کراہیت درست ہے. اور پھر آپ نے بعض سفروں میں روزہ افطار بھی کیا اور روزہ رکھنے والوں سے مقابلے میں افطار کرنے والوں کو زیادہ اونچا بتایا. اسی طریقے سے آپ نے جمعے کے دن بھی سفر کیا ہے, تو جمعہ سفر کے لیے معنی نہیں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے ہاں اگر زوال ہو جائے پھر جمعہ پڑے بغیر سفر نہیں شروع کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کی وجہ سے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت خراب ہوتے تھے, ساتھی کہتے ہیں ایسی ترتیب بناؤ کہ جمعے کی نماز مولانا صاحب نے مسافر کو جمعہ فرض نہیں ہے تو اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہو.
اگر تمہارے ایک آدمی کو دیکھا جس پہ سفر کے نشانات تھے, آپ نے سنا وہ کہہ رہا تھا اگر جمعہ نہ ہوتا تو آج میں سفر میں نکل جاتا. حضرت عمر نے فرمایا سفر کر لو, جمعہ سفر سے نہیں روکتا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جمعے کے دن سفر میں کوئی حرج نہیں, تا وقت کے جمعے کا وقت نہ آ جائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب جمعے کا وقت آ جائے تو سفر میں مت نکلو یہاں تک کہ جمعہ پڑھ لو, جب دوبارہ جائے پھر جمعہ. اور اسی طریقے سے آپ نے رات کے سفر کو بھی پسند فرمایا ہے کہ رات کے اللہ پاک زمین کو سوتے ہو دیتے ہیں, سفر مختصر ہو جاتا ہے. اگر رات سے محفوظ ہو تو رات کا سفر بھی افضل ہے. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سفر میں تنہا مت جاؤ, تو اپنا رفیق ساتھ لے لو سفر میں. اکیلے سفر کرنا بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے, کوئی ساتھ آدمی کسی کو لے لے. اور سفر میں خادم رکھنا بھی سنت ہے, حضور علیہ السلام نے بھی رکھا ہے. جیسے میں نے اسی ذریعے بیان آیا تو کہا تھا کہ بزرگوں کے ساتھ خدام دیکھ کے اعتراض بھی کرنا چاہیے. ایک بزرگ والی ساتھ پہ اعتراض کریں گے, جوانی کے اندر بھی خادم رکھتے. میں نے کہا سنت کا پتہ نہیں ہے اس لیے اعتراض کر. آپ سنت سفر میں خادم رکھا ہے اور جانے والے اس کو اپنی شہادت سمجھے کہ مجھے ان کے خدمت کا موقع ملا, وہ اپنی شہادت. کیونکہ آپ وسلم نے کی خدمت میں صحابی نے کم عمر بچے کو دیا, پھر میں نے کہا کہ جوان ہو تو زیادہ بہتر ہے تاکہ خدمت کر سکے, بچت سکے, کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو. اگر یہ اندیشہ ہے تو بڑی عمر کا خادم ہے. سفر میں ساتھ کھانا رکھنا بھی مشمول ہے, یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے کہ سفر میں ساتھ کھانا رکھنا چاہیے. کھانے کی چیزیں وہاں وہاں کئی خان صاحب رحمۃ اللہ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے. میں تو جب بھی کوئی روایت پڑھتا ہوں تو ساری مولانا کے اندر نظر آتی, ایسا لگتا ہے جیسے مجسمہ سے سنت ہوگا. ہر روایت پڑھتا ہوں تو مولانا پہ نظر آتی ہے. کھانے پہ سفر جان پہلے کہتے بھائی ڈھیر سا کھانا رکھ لیجیے, ڈھیر سا کھانا رکھ لیجیے, پانی بھی رکھ لیجیے, راستے میں لوگوں کو کھلائیں گے. ہر سفر میں جہاز کا سفر ہے, جہاز میں لوگوں کو کھلاتے. بس میں روم میں 10-12 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا, تو روم میں تو کام ہے ہی, جو باہر نکلتے تو تعلق والا بھی نہیں, تو لانچ بھی ٹھہرے رہتے. تمہارا بھی جتنا کھانا تھا سارے رات دلوں مسافروں کو کھلاتے رہے, کباب اور پراٹھے اور دوسری چیزیں. ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا جوسی بھی ہے سبھی دونوں کی وہاں سستا ہی. راستے اس کی گاڑی کھڑی دیکھی, روکو روکو روکو, اس کو پوچھے اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی ضرورت تو نہیں. تو سفر میں کھانا ساتھ رکھنا بھی سنت ہے. باقی سفر میں جانے سے پہلے کی دعائیں, رخصت کرنے والوں کی دعائیں, یہ زیادہ بہتر. سفر میں ایک کو اپنا ذمہ دار بنا لے, اور جو ایک بہت ضروری چیز ہے جس کی آج شاید ضرورت پہلے کے مقابلے بہت شدت سے ہے, کہ ہو سکے تو سفر میں اپنی بیوی کو ساتھ رکھیں. آپ اسے سفر میں بیوی کو ساتھ رکھتے ازواج مطہرات میں سے کوئی, اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک سے زیادہ بیوی ہو تو پھر قرعہ ڈالے. آپ اسلم یہ قرعہ ڈالتے تھے جس بیوی کے نام نکلتا تھا اس کو ساتھ رکھتے. موجودہ دور میں فتنے کا دور ہے, تنہا سفر کرنا, اللہ ہی جس کو بچایا وہ بچ کے آتا ہے, ورنہ پتہ نہیں کتنے اپنے آپ کو داغدار بنا کے سفروں سے واپس آ رہے ہیں. یہ باتیں دشمن ہے مسلمانوں کی ایمان کو لوٹنے کے لیے, لیکن بینکاک کے ہوٹلوں کو سجایا, اب تو ملیشیا سجایا ہوا ہے, ہر ایک کی دوڑ ملیشیا, ہر ایک سنگاپور اور چین اور دبئی. دبئی اس وقت بدکاری کا اڈا بنا, شاید دنیا میں اس وقت اتنے کہیں منہ کالے نہیں ہوتے ہوں گے جتنے اس وقت دبئی ہوتے. جانے والے ان سے پوچھ کے رہا, بیوی ساتھ ہو تو اس وقت کا پاکدامی کیا امید ہوتی ہے, ورنہ آدمی کے داغدار ہونے کا ہر وقت خطرہ ہے, ہر وقت خطرہ. نہ چاہتے میں بھی داغ لگ رہے ہیں. اس لیے حکم ہے کہ اگر سہولت ہو, اسباب ہو, تو بیوی کو سفر سے ساتھ رکھیں, اکیلا نہ جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں آئینہ، سرمیدانی، کنگا، مسواک اور کھجانی کی ایک لکڑی جس سے قبر کو بوقت سجاتے تھے، اور بعد میں عطر اور تیل بھی آیا، یہ چیزیں مستقل ساتھ رہتی تھی. سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اول رات میں سوتے تو اطمینان سے سوتے، اور آخری شب میں سوتے تو کوہنی کو کھڑا کر کے ہاتھ پہ تھوڑا سا گرد اس کو گال کو دکھا کے لیٹتے تاکہ نیند گہری نہ ہو اور فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے. تو سفر کرنے والوں کو اس کی بھی احتیاط رکھنی چاہیے کہ آدھی رات میں کہیں جا کے ٹھہرے، یہ کہتے الارم لگا کے الارم سے تو کہاں جوانوں کی آنکھ کھلتی ہے، تین دن الارم لگاتے پھر بھی نماز قضا ہو. ایئر کنڈیشن ہوٹل کا کمرہ ہو، دروازے بند ہو، اذان کی آواز نہ آتی ہو تو کیسے اٹھے گا گھنٹہ بھر پہلے سونے والا. اس لیے آپ کس طرح لیٹتے کہ نیند کچی رہے اور فجر کی نماز قضا نہ ہو. باقی سفر میں اگر موت بھی آ جائے تو یہ بھی فضیلت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جس کی سفر میں موت آ گئی وہ شہادت ہے. ایک شخص مدینے میں پیدا ہوا، مدینے میں انتقال ہو گیا، آپ جس کی جنازے کی نماز پڑھی اور فرمایا کہ کاش اس کا انتقال وطن سے باہر ہوتا. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ ارشاد فرمایا کہ جہاں اس کا انتقال ہوتا وہاں سے لے کے گھر تک اس کو جنت ملتی. سارے سفروں کے لیے ہے، ہر سفر کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ دنیاوی سفر کیوں ہو، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ گھر نہ آ جائے. آپ وسلم کے سفر میں لباس بھی ذرا سا مختلف ہوتا ہے. آپ کو سر جو پہنتے سفر میں سنگ آستین کا کرتا ہوتا ہے، گھر پہ کھلی آستین کا ہوتا ہے، ٹوپی بھی آپ کی سفر میں ذرا مختلف ہوتی تھی. سفر کی نماز بھی آپ کی فصل ہوتی، اور یہ بھی ارشاد ہے کہ اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھو چاہے تنہائی ہو. سفر میں اذان بھی کہو، اقامت بھی کہو. اور سفر میں سنتوں کے بارے میں بھی آپ کو جتنا گیتا ہے آپ نے پڑھی بھی ہے اور چھوڑی بھی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر فرار کا سفر ہو کہیں ٹھہرنے کا ہو تو سنتیں پڑھنی چاہیے، اور اگر جلدی کا ہو تو سنتیں چھوڑ دینا. سنت مثلا کی سرائے جا رہے ہیں، حیدرآباد سے اسٹیشن پہ ٹرین رکی، اب پتہ نہیں کس وقت چلتے تو جلدی سے دو فرض پڑھ کے بیٹھ جاؤ، اور کہیں اگر جگہ ہے تو پھر آدمی پڑھ سکتا، یا کہیں جا کے پندرہ دن کے سے کم کے دس بارہ دن ٹھہرے تو وہاں سنت نہیں چھوڑی دیں گے. اب ہر جگہ ہم راستے میں مسافر نے کہہ کے پرائیویٹ میں بھی فرض پڑے اور بھاگے فرض پڑے گا مسافر، پھر کس قسم کے مسافر ہوگا دیکھو. تو ابھی یہ جوڑ میں شہروں میں جوڑ میں بھی کتنے بچے نے پوری سنتیں پڑھی تھی. ایسی جگہ وہاں صحیح خاصا رکھ کر نہیں چھوڑ سکتے، وہ سنتیں بھی پڑھ سکتے ایسی جگہ پہ، ایسے بھی راستے میں. اور خاص طور سے فجر کی سنت کے بارے میں تو سخت حکم ہے کہ کوئی سخت قدر نہ ہو تو فجر کی سنت نہ چھوڑے. سفر میں نماز بھی مستقل ہے یعنی مختصر پڑھے. آپ مطلب عموماً سفر میں فروغ رب الفرق و فروغ الناس پڑھتے، اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی صورتیں پڑھی ہیں، لیکن سفر میں مختصر نماز پڑھے، لمبی نہ شروع کرے. ایک صحابی کی صاحبزادے نے نماز پڑھائی تو انہیں تبارک الذی شروع کر دی، سلام پھیرے کو انہوں نے کہا تم نے نماز کو لمبا کیا. سفر میں مختصر نماز پڑھنی چاہیے. آپ مطلب سفر کے اندر سواری کی پیٹ پہ بھی نفلیں پڑھتے تھے. جنانچہ ایک صاحب نے دیکھا کہ آپ اونٹنی کی پیٹ سے تہجد پڑھ رہے ہیں اور اونٹنی کا منہ جس طرح سے اس طرف ہے. تو سفر کے اندر نفلوں میں نہ قیام فرض ہے نہ قبلے کا رخ فرض ہے. جہاز کی سیٹ میں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتا ہے، ٹرین میں پڑھ سکتا ہے، کار میں پڑھ سکتا ہے، بس میں پڑھ سکتا ہے، جس رخ پہ. ہمارے مولانا نذیر رحمان صاحب جب رائے گڑھ سے پنڈی اپنے گھر جاتے تو بس میں بیٹھتے جو نفلوں کی نیت باندھتے ہیں پنڈی جا کے ختم کرتے، پتہ نہیں کتنا قرآن اس کو پڑھ لیتے. تو آج یہ سنت بھی چھڑی ہوئی ہے، چھٹی ہوئی ہے سفروں میں سواری پہ نفلیں پڑھنی. عوامی بھی ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، وشرام بھی ختم ہو جاتی ہے. مسافر کھڑے ہو کے تو مت پڑھو، مسافر کنکروں میں اپنی سیٹ پہ تو آدمی پڑھ سکتا ہے. تو سفر میں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہمیں واسطہ پڑتا ہے. اسی لیے سفر میں جو اپنے ساتھی ہوں ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں لکڑی جنگل سے چن کے لانے کی خدمت آپ سے نہیں، کسی نے آٹا گوندا، کسی نے سبزی کاٹی، آدھے کا لکڑی میں چن کے لاؤں گا، تو اور اس وقت کی خدمت بھی کرنا چاہیے. سفر میں شاعری کی جا سکتی ہے اور بری ضرورت سفر میں کی ہے. یہ سنت بھی آج کسی کو ادا کرنے کا شوق نہیں ہو رہا. دیندار بھی کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ تو شادی ہوتی ہے, کارڈ کیسے چھپوائیں گے, ہال کیسے بک ہوگا, بغیر مہینے کے غنیمہ کیسے ہوگا. اگر محبت ہوگی تو اس سنت کو بھی ادا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی میں احرام باندھا مدینے سے مکہ کی طرف, اور مقام صرف سے جو مکہ سے 6 میل کے 6-7 میل کے فاصلے پہ ہے, حضرت عباس کی وکالت کا حضرت میمونہ سے نکاح ہوا حالت احرام میں. اور جب عمرے سے واپسی ہوئی تو اسی جگہ رخصتی ہوئی خیمہ لگا کے, اور وہیں خیمے میں چمڑے کے دستخان پہ کھجور پنیر رکھ کے ولیمہ ہو گیا. یہ سادگی کی اعلیٰ درجے کی مثال ہے کہ شادی یوں بھی ہو سکتی ہے. آپ اصل میں یہ ساری چیزیں امت کے لیے نمونہ چھوڑی ہیں کہ شادی کو مسئلہ مت بناؤ کہ بھائی نہیں آئے دبئی سے, اس کی شادی کی تاریخ طے نہیں ہو رہی. امریکہ سے بہن نہیں آ رہی, 2 سال ہو گئے تاریخ طے نہیں کر رہے. کیوں نہیں آ رہی؟ کہ ابھی ڈاکومنٹ پورے نہیں ہوئے گرین کارڈ کے, وہ تو برسوں لگ جاتے ہیں, برسوں لگ جاتے ہیں. تو شادی اتنی آسان چیز کے سفروں میں نہیں پوری ہو رہی. اور اللہ کی شان ایک سفر میں اسی جگہ حضرت میمونہ کا انتقال ہوا, وہی نکاح ہوا, دوسرے سفر میں وہی رخصتی ہوئی, ایک سفر میں وہی انتقال ہوا. جو حد سے جاتے انہوں نے دیکھا ہوگی جیسے مکہ کی آبادی ختم ہوتی مدینہ جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے ہر ایک کے اوپر ہی حضرت میمونہ کی خبر ہے کہ چار دیواری ہے تین رنگ کی اس سفر. جہاں سے وہاں تربیت کرے اور وہاں سیلاب پڑھا کرے گزر چلے گاڑی. یہ کتنی برکت کی جگہ کہ وہی آپ کا نکاح ہو, وہی رخصتی ہو, وہیں نکل جاتا ہے. سیدہ بار بار عرض کر دوں اگر علیہ وسلم کے طریقے سے محبت ہو تو آدمی کہے کہ ٹیکسوں کی بس بس کے علاوہ اپنی ٹیکسی لے کے جاتا ہوں تاکہ وہاں رک کے سیلاب تو کر سکوں. عشق ہو تو آدمی کرے, عشق میں اپنے ٹیکسی والے بھی جب اس سے کہتے جلدی ہے سلام سے گزرتا ہوں. سارا مسئلہ تو محبت کا, محبت وہ جگہ جہاں آپ وسلم کا نکاح ہوا, جہاں آپ کی رخصتی ہوئی, اور آپ کی آدھی کے سبب زیادہ بچت کی جگہ کیا ہوگی. کتنے عمرہ حج کرنے والوں کا خیال آئے کہ وہاں بھی کچھ وقت پھیل جائے گا. چلو بسوں میں تو مجبوری عشق ہو تو آدمی بس کو چھوڑ کے آپ کی ٹیکسی لے, زیادہ پیسے دے کے جب ان مقامات سے جہاں سنسر میں ٹھہرے برکت کے لیے ٹھہرے. سارا مسئلہ بس محبت کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے درمیانی اور آپ اس میں گھر میں آنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ سفر شروع کرو یا تو اول رات میں آؤ, ورنہ آپ کا معمول دن میں جانے کا چارج کے بعد. اس کو یہ بتائی کہ پتہ رات کو سوتے ہوئے اہلیے کے حالت کے اندر ہے میں نے بھی چاہیے تو محبت سے کمی ہو سکتی ہے. ہاں البتہ اگر اطلاع ہو تو پھر حج نہیں ہے, لیکن ایسی منہ اٹھا کے گھسے جانا گھر میں جس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا اور آپ کا معمول تھا اطلاع کر کے جانا. سفر سے واپسی میں گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لانا یہ بھی سنت ہے کہ بچوں اور خاندان کے لیے کوئی چیز سفر سے واپسی میں لیتے جاؤ تاکہ ان کو خوشی ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مہمان کو رخصت کرتے کچھ دیر تک آگے تک. بعض جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت البقیع تک رخصت کرنے جاتے, اور بعض جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب بچے نوجوان نے حج کی اجازت مانگی, آپ نے اجازت دی اور آپ اس کے ساتھ ساتھ بقیع تک آئے. یہ سنت بھی آج چھوڑ گئی. ایک یاد ایک صحابی سفر میں جا رہے, سواری آپ سواری وہ سوار پہ ہے سواری پہ بیٹھے اور آپ پیدل ان کے ساتھ ساتھ رخصت کرنے جا رہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ سنت ہے کہ مہمانوں کو ہوائی اڈے تک, ٹرین کے اسٹیشن تک یا بس کے اڈے تک رخصت کرنے جائے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو چند قدم بہار تک ان کے ساتھ چلیں. شوق کی بات ہے
اگر شوق پیدا ہو جائے تو یہ کہے گا کہ یہ تو بائی روڈ جا رہے ہیں, لیکن جو آتے تھے وہ حاجی صاحب کو چھوڑنے ٹول پلازا تک بھی جاتے ہیں سنت کے لیے. کہ اس صبح کا تھکا میں گھر جاؤں یا ایسا تو اس کر لے جاؤں, جس طرح میں سندر کی محبت ہوں تو کہہ گا ان کو چھوڑنے جاؤں گا پھول پرادا تک میں جا سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور تک ساتھ چلے, اسی طریقے سے اس سنت کو زندہ کرے رہی ہے رخصت کرنے والی بہت چھٹی ہے. شاہی صاحب نے اس فیصلے میں فرمایا کہ جو جماعتیں اللہ کے راستے میں آئیں ان کا استقبال کرنے اسٹیشن جاؤ, اڈے پہ جاؤ, اور جب کام کر کے واپس جائیں تو انہیں رخصت کرنے اسٹیشن جاؤ. فرمایا اس سے کام کی فکر پیدا ہوگی کیونکہ سنت ہے رخصت کرنا اور استقبال کرنا. اور ایک سنت یہ ہے کہ جو آپ سلم کہیں سفر میں راستے میں قیام کرتے کچھ دیر ٹھہرتے تو جب دوبارہ پوچھ کرتے تو دو رکعت نفل پڑھتے, یہ بھی چھوٹی ہے. اور راستے میں کہیں جاتے دو تین گھنٹے کے لیے ٹھہرتے نا تو چلتے وقت آپ پوچھ کرتے وقت دو رکعت پڑھتے, یہ بھی چھوٹا ہے. تو اس کی عادت ڈالنے میں اب یہ سب جاتے ہوئے ڈرائیور جاتے ہوئے پتھر میں ٹھہرے دو تین گھنٹے تو وہاں چلتے وقت دو رکعت نماز پڑھنا چاہیے. اور سفر سے پہلے اپنے متعلقین سے ملنے جلنے والوں سے ملنا, سلام کرنا, مصافحہ کرنا, دعاؤں کے لیے کہنا, یہ بھی مطلوب ہے. اور واپسی پر لوگوں کو ملنے کے لیے آنا, یہ مطلوب ہے واپسی پر لوگوں کے وہ ملنے کے لیے ہے. اسی لیے گلا کہ سفر سے آیا اور ملے بھی نہیں, کیونکہ گلا غلط ہے, یہ گلا غلط ہے. بعض لوگ شکایت کرتے تھے کہ سفر سے آگے ملاقات تک نہیں کی, اطلاع رکھتے نہیں, رہنے والوں کے ذمہ ہے کہ وہ ملنے, جانے والوں کے لیے جانے سے پہلے ملنا, اور جب سفر سے واپس آ جائے تو مقامیوں کے لیے, مقام والوں کے لیے ان سے ملنا افضل. اور آپ سے جب سفر سے واپس آتے تو اول مسجد میں جاتے اور نماز پڑھتے, دو رکعت پڑھتے پھر آتے, بعد میں کہتا ہے کہ آپ گھر میں ہی آتے دو رکعت پڑھتے. ان سنتوں کو بھی زندہ کریں. اور ایک روایت دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سنت ہے کہ سفر سے واپسی بھی اپنی سواری کو تیز کر دیں, سواری کو تیز کر دیں. اس سنت سے بھی حضرت عمر صحیح خان صاحب رحمۃ اللہ عمل کرتے. جب مدینہ منورہ 40-50 کے لے جانا کہتے تیز چلاؤ, گاڑی کو تیز چلاؤ. گورنما نے لکھا ہے اس لیے سنت ہے کہ سفر مشقت کی چیز ہے, جب پوری ہو جائے تو پھر مت کرو, پھر وطن جانے کی جلدی کرو, پھر مت کرو, کیونکہ والے تھے معمولات کا اعمال کا کرنا مشکل, ذاتی سہولتیں بھی مشکل, اس لیے حکم ہے جب ہو جائے پھر مت کرو, پھر جلدی کرو منزل کی طرف جانا. تو سواری کو آپ نے سلط مدینہ آتا تو تیز کر دیتے, تو ٹرین میں جہاز میں تو ہم مجبور ہیں, کار کو بھی کر سکتے ہیں, بچن سے کہ وہ ہائی وے پولیس والے نہ کھڑے ہوتے تو وہ چلان کرتے, تو روس کے اندر تو کر سکتے ہیں. احتیاط کے ساتھ, سب احتیاط ہے میری جلدی ضروری ہے, احتیاط کے ساتھ ان ساری سنتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سفر سے واپسی مسجد میں آنا بھی مشہور ہے, اس کا بھی اہتمام کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملنے جاتے, بیویوں سے جاتے. طلبا نے لکھا ہے کہ بچوں کے پاس پہلے جانا مشہور, کیا آپ سفر میں جب جاتے تو سب سے آخری بار حضرت فاطمہ سے ملتے, اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے ہیں. تو اس سنت کو بھی کوئی عمل کرنے کی کوئی, اگر بچے بچیاں قریب ہی کہیں رہتے ہیں تو پہلے ان سے مل لے پھر گھر لے, بات ہوتا ہے کہ اولاد الگ رہتی ہے, حضرت فاطمہ بھی اگر ان سے گھر میں ہی رہتی ہے, الگ مکان تھا لیکن تھا پڑوس میں, حضرت عائشہ کے حجرے کے پیچھے والا ہو جاتا حضرت فاطمہ الگ مکان. مثالی سنتیں ہیں جس میں چھٹی نہیں ہے, اور اس کو سچ کریں گے تو ان شاء اللہ ثواب ملے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا سفر عذاب کا ٹکڑا ہے, کھانے پینے سے آدمی محروم رہتا ہے, یعنی مشکلات کا سامنا اور سہولت اور وقت سے کھانا نہیں ملتا, جب ضرورت پوری ہو جائے اہل و عیال انہیں جلد واپس چلا آئے. اس لیے حج کا بھی مسئلہ ہے, جب حج سے فراغت ہو جائے پھر جلدی وطن واپس آؤ. اس لیے ہمارے مشائخ مدینہ منورہ حج سے پہلے جاتے ہیں, پہلے مدینہ منورہ, حج کے بعد پھر فوراً واپسی, اللہ یہ کہ کوئی مجبوری نہ ہو. کیونکہ ایک تو مزاج دیکھ کے پھر اس کے بعد ذرا اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے, وہ ذوق شوق باقی نہیں رہتا جو حج سے پہلے ہوتا ہے, اور بیت اللہ میں رہتے ہوئے ذوق میں کمی کا ہونا یہ نقصان کی بات. اس لیے حج پہ جانے والے کوشش کرے ترتیب اس کی بنائے کہ مدینہ منورہ پہلے ہو اور پھر حج کے بعد اپنے وطن واپس. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی حج سے فارغ ہو جائے تو اہل و عیال میں آنے میں جلدی کرے, اس میں زیادہ ثواب. حضرت عائشہ فرماتی جب تم میں سے کوئی حج سے فارغ ہو جائے تو اہل و عیال میں آنے میں جلدی کرے, اس میں زیادہ ثواب. اب ایسے گروپ والوں سے معاملہ کرے حج کا جو پہلے مدینہ لے جائے, بار بار کہہ رہا ہوں تو سنت سے محبت کی بات ہے, محبت ہوگی تو یہ دیکھیں گے پیسے زیادہ لگ رہے ہیں, کیونکہ حج کے بعد والے جو مدینہ لے کے جاتے ہیں اس کا خرچہ کم ہوتا ہے, پہلے والا خرچہ زیادہ ہوتا ہے, اس لیے خرچے کو بچانے کے لیے یہ گروپ والے لے جانے والے بعد میں لے کے جاتے ہیں, ثواب لے کر نہیں کر رہے ہیں. جو مدینہ پاس کا وہ ذوق نہیں لیتا حج کے بعد, کئی مرتبہ کسی مجبوری کی وجہ سے حج کے بعد گیا, کھانے کا کچھ مسئلہ تھا تو حج صاحب نے کہا اس بات کو کیا ہو گیا, یہ حج کے بعد میں بھی لگے حضرات کے لیے تو عجیب کی بات ہوتی ہے, اور اب آئے حالی مدینہ حج کے بعد جاتے ہیں. اگر اس قدر سے محبت ہی آدمی ایسے سے معاملہ کرے گا جو مدینے میں پہلے لے کے جائے, ایسے حج سے لے جانے والوں سے معاملہ کرے گا, وہ تو اپنے کمائی کے لیے کر رہے ہیں, ان کو کوئی ہم آپ زیادہ کو نکال دیں, وہ دیکھیں ہمارے پیسے کس میں بچتے ہیں, ان کے پیسے حج کے بعد مدینے جانے بچتے اس لیے حج کے بعد چلے جاتے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ویسے کسی سے ملاقات کرتے تو صرف مسافہ فرماتے, لیکن جب سفر سے واپسی ہوتی تو آپ معانزہ بھی کرتے, اس لیے بعض علماء ہر وقت معانزے کو پسند نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپسی سے معانزہ کیا ہے, سفر سے پہلے تو مقام پہ رہتے تو مسافہ ہی کیا ہے, تو کوئی سفر سے واپس ہے تو معانزہ ہے. اور سفر سے آنے والوں کے مسافہ معانزہ دونوں مشروم ہیں, اور یہ بھی سنت ہے کہ جب آدمی کوئی سفر سے واپس آئے تو مقام والے اس کا استقبال کرے. شاید بھی یزید بن ملتا ہوں کہتے ہیں نبی اللہ کو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے ہم لوگ بچوں کے ساتھ سنیت الوداع تک پہنچتے ہیں. مولانا یہ وہی جگہ ہے نا جو اس کے خبا کے پاس جہاں بچوں نے وہ اشعار پڑھے تھے, تین چار میل کے فاصلے پہ استقبال کے لیے سنیت الوداع جو ہے وہ صحابہ بچوں کو لے کے آپ کے استقبال کے لیے گئے, تو یہ بھی مزدور ہے کہ مہمان آئے تو اس کے استقبال کرو, کہتے تو خود ہی آ جائے گا تو آ ہی جائے گا, جب اتنا لمبا سفر کر کے پریشانی ہے یہاں تک آ رہا ہے تو ایئرپورٹ سے یہاں تک آ رہا ہے تو اسے کیا لگتا ہے, دو سو روپئے کی ٹیکسی کر کے یہ بھی آ جائے گا, جب کاٹ ہزار کا ٹکٹ لے کے وہاں سے آیا ہے, یہ تو جانے والوں کی ساتھ ہے کہ ان کا استقبال کرے. ہاں ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے گائے ذبح کی, اخوب ذبح کی اور مہینے کی ضیافت کی. نارمل اچھا ہے کیونکہ ایسے لمبے سفر ہے کہ عمرے کا سفر ہے, یہ جن سبھی والوں کا سال کا سفر ہے, ساتھ ہی واپس آ کے دعوت کرنا یہ بھی مشہور ہے, ہمارے یہاں حج عمرے کے بعد کی دعوتیں رواجی بن گئی, رواجی نہیں ہونی چاہیے,
کہ نہیں کریں گے تو خاندان والے کہیں گے یہ نہیں سنت کی نیت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بکرا بھی کھا جائے حج کے عمرے کے سفر سے واپس. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب سفر سے مدینہ سے تشریف لائے تو ایک گائے نے ایک اونٹ ذبح کیا اور لوگوں کو کھلایا. حضرت ابن عمر جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو کھانے اور کھلانے کی رعایت سے روزہ نہ رکھتے کیونکہ حضرت ابن عمر کی عادت روزہ رکھنے کی بہت تھی. تو واپس آتے تو زیادتوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے تھے چند دن تک تاکہ یہ سنت کھلانے کی کھانے کی پوری. بشرط یہ ہے کہ سفر بھی ایسا کوئی مخصوص حج ہے عمرے کا ہے یا کوئی طویل سفر ہے اس کے بعد تو مشکات میں لکھا ہے کہ سفر سے واپس آنے پر اپنی وسعت کے موافق دعوت مشروع ہے جس کے اندر حج کی چیز ہے. بس فخر اور بڑائی کی چیز نہ ہو سنت کی نیت ہو. بہت ساری روایتوں میں اس کو مشہور لکھا ہے سارے ہمارے دیے ہوئے ہیں کہ سفر سے واپسی سے بھی واپس کر دینا. اسی طریقے سے سفر میں آدمی ذکر الہی کا بھی اہتمام کرے کہ یہ شیطان سے پناہ ہے اور یہ رفیع سے سفر بن جاتا ہے دے گا. یہ چند بنیادی چیز بھی یہ باب تقریباً پورا ہو ختم ہو گیا ان شاء اللہ آئندہ مجلس میں تو لے لوں. بس کیونکہ یہ مجموعہ وہ ہے جس کو سفر سے ہر وقت واسطہ پڑتا ہے اس لیے کوشش کریں گے ہر ہر سنت کو اپنانے کی. اللہ پاک اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ساتھ نصیب فرما دیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. ایک آخری درخواست کی افسانی کی جو ملک کے اندر ایک انتشار کی کیفیت ہے حالات کے باطل وہ کھولے بیٹھا ہے اور ہم سرحد کے حملوں کو سرحد کا نہ سمجھیں گے ہمارا حملہ ہمارے پر حملہ. آج سرحد کو گھیرے میں لے کے بم برسائے جا رہے ہیں کراچی کو لے کے برسائے گئے اور ساری امت کے ایک جسد واحد کی طرح اگر ایک انگلی کی تکلیف پہنچے تو سارے جسم کو تکلیف پہنچے. اس کو وہاں کا نقصان نہ کریں اس لیے ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور سارے شہر کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. استغفار کی کثرت کریں اللہ سے معافی مانگیں توبہ کریں پوری امت کی طرف سے توبہ کریں اور دعوت کے اعمال کو بڑھائیں. یہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اور ہو سکے تو ہم جماعت بنا بنا کے وہاں کے لیے دیں جماعت بنائیں اور پرائیویٹ پڑھتے کے ساتھ دیکھے کہ اس علاقے میں محنت کی ہے اللہ پاک کی ناراضگی دور ہو اور اس کے لیے ہمارے بڑے شکر مارے کے لیے زیادہ نہ کر سکے کہ کم از کم کم از کم وہاں کے باطل کے سب چیزوں کا خیال کر کے اور ان کے دشمنوں کا خیال کر کے حاصل ہوگی. اللہم انا نجعلک فی نزولہم ونعوذ بک من شرورہم. کم از کم ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیں اور رات میں سونے سے پہلے 41 مرتبہ پڑھنے یہ کم از کم معمول ہے تاکہ اللہ پاک ان کی مصیبتوں سے ہمیں بچائے ان کی دشمنیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان کے ناپاک عزائم سے امت کو محفوظ فرمائے. تو ان کے سارے ان چیزوں کا تصور کر کے بعد ان کا 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت 41 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نزولہم ونعوذ بک من شرورہم اس کو پڑھیں اور باقی جو پڑھ سکتے ہیں سب فاجران کریں آیت کریمہ کا ختم کریں یا یاسین کا ختم کریں اور ان سے حفاظت کی دعا مانگوں کہ اللہ پورے ملک کی حفاظت فرمائے اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک و نبی امی و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.